سنیچر 20 جون کے سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ جنیوا میں یمن پر امن بات چیت کی ناکامی کے بعد سعودی ہوائی بمباری میں پھر سے تیزی، مگر تجزیہ کار نے کہا
اس کا حل بات چیت کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس کا فوجی حل نہ ہی سعودیوں کے ہاتھ میں ہے، نہ ہی ہادی صاحب کے ہاتھ میں ہے، اور نہ ہی علی عبداللہ صالح اور حوثیوں کے ہاتھ میں ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ یمن کی دارالحکومت صنعاء میں حوثی باغیوں کے زیر استعمال مسجد میں کار بم دھماکہ ہوا ہے، کم سے کم 2 افراد کے ہلاک اور سینکڑوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ یہ واقعہ بدھ کو حوثی ٹھکانوں کے خلاف ہونے والے سلسلہ وار بم حملوں کے بعد پیش آیا ہے۔ ان حملوں کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی۔ دوسری طرف سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں یمن کے تنازع پر امن مذاکرات میں فریقین جنگ بندی کے معاہدے پر رضامند نہیں ہو سکے۔ حمیرہ کمل سے تفصیل سنیے۔
یمن کے جلا وطن وزیر خارجہ ریاض یاسین نے حوثی باغیوں کو مذاکرات میں ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تنازع کے پرامن حل کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی، تاہم مذاکرات کے آئندہ دور کے بارے میں ابھی کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ حوثی باغیوں کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ یمن میں جاری تنازع کی وجہ سے تقریباً 2 کروڑ افراد کو امداد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے ان مذاکرات کا آغاز کیا تھا اور 5 دن تک جاری رہنے والی بات چیت میں کئی بار توسیع بھی کی گئی۔
امریکی عدالت نے پاکستانی فوج کے خفیہ ادارے ISI کے دفتر پر خودکش حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی مالی معاونت کے جرم میں ایک امریکی شہری کو 7.5 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ تفصیل بتائیں گے ذیشان حیدر۔
ریاست اوریگن کے شہر پورٹلینڈ کے رہائشی 51 سالہ ریاض قادر خان پر اس مقدمے میں سن 2013 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی اور انہوں نے روا برس فروری میں دہشت گردوں کی مدد کرنے کا الزام قبول کر لیا تھا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سماعت کے دوران ریاض نے تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے مالدیپ کے ایک شہری علی جلیل کو تقریباً $2,500 فراہم کیے تھے۔ فرد جرم کے مطابق اس حملے کی منصوبہ بندی December 2005 میں شروع کی گئی تھی۔ 27 مئی 2009 کو لاہور میں ISI کے دفتر پر خودکش حملے کے نتیجے میں 30 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے ٹنڈو والا یار میں ایک ہندو خاندان کا کہنا ہے کہ ان کے ایک 9 عمر لڑکے کو خانقاہ کے نگران نے اغوا کرنے کے بعد جبرن مسلمان بنا لیا ہے اور اسے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ خانقاہ کے نگران سے رابطے میں ہیں اور لڑکے کی بازیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ لڑکے کے والد رتن لال نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا،
11 بجے اس کے نمبر سے کال آئی اور بولا کچھ لوگ ہیں جو مجھے چھوڑتے نہیں ہیں، یہ کہہ کے اس نے اپنی کال بند کر دی۔ پھر عمر کوٹ کے SSP صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے پھر ہمیں واپسی میں بتایا کہ یار ہے ادھر ہی تھا، لیکن ابھی ہمیں پتا پڑا ہے کہ یہ پیر ایوب جان سرنگی ہے ان کی حویلی میں۔ ہم نے ان کو کہا کہ یہ پھر کیوں ادھر ہے، ہمارے کو واپس لا کے دو۔ بولا اتنی آسانی سے نہیں آ سکتا، اب ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔
افغانستان میں مقامی حکام نے بتایا ہے کہ دولت اسلامیہ کی شدت پسندوں نے ننگرہار صوبے میں گاؤں کے ایک بزرگ کا سر قلم کر دیا ہے۔ افغان اہلکار کا کہنا تھا کہ اس شخص کو مسلح افراد نے اغوا کیا، جس کے بعد اس کی لاش ایک اسکول کے قریب سے ملی ہے۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان میں دولت اسلامیہ کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ منگل کو طالبان نے دولت اسلامیہ کے نام ایک خط لکھا تھا، جس میں انہیں افغانستان سے دور رہنے کے لیے خبردار کیا گیا تھا۔ آسٹریا میں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک شخص نے گراز شہر میں لوگوں کے ایک ہجوم پر گاڑی چڑھا دی، جس کے باعث کم سے کم 3 افراد ہلاک اور 50 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ایک عینی شاہد نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ جیسے ہی اس شخص نے گاڑی ہجوم پر دوڑائی تو ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ انٹرنیٹ پر خفیہ راز افشا کرنے والی وکی لیکس نے سعودی دستاویزات جاری کی ہیں، جس کے بعد سعودی حکومت نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ کوئی ان دستاویزات کو پڑھنے یا تقسیم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ سعودی وزارت خارجہ نے یہ پیغام ٹویٹر پر دیا ہے۔ اب تک 60,000 سے زیادہ دستاویزات جاری کی جا چکی ہیں۔ وکی لیکس کا کہنا ہے کہ یہ دستاویزات بتاتی ہیں کہ سعودی عرب نے عرب میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کیسے سیاسی اور معاشی اختیارات کو استعمال کیا ہے۔ امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا کے علاقے چارلسٹن میں ہزاروں لوگوں نے چرچ میں مارے جانے والے 9 سیاہ فام امریکیوں کی یاد میں ایک اجتماع میں شرکت کی، جبکہ امریکی صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ نسل پرستی امریکی معاشرے کے لیے ایک بدنما داغ ہے جسے مٹانے کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی۔ انہوں نے یہ بات ریاست جنوبی کیرولائنا میں سفید فام شخص کے ہاتھوں 9 سیاہ فام امریکیوں کی ہلاکت کے تناظر میں کہی ہے۔ ممبئی میں زہریلی شراب پینے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 74 تک پہنچ گئی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ مزید 30 افراد کی حالت اب بھی تشویشناک ہے اور ان کا علاج جاری ہے. ہلاک ہونے والے تمام افراد کا تعلق لکشمی نگر جھونپڑ پٹی کے علاقے سے ہے. ممبئی پولیس کے مطابق یہ واقعہ جمعرات کی شام پیش آیا تھا. چین میں سینکڑوں لوگوں کی جانب سے ایک پولیس اسٹیشن پر حملے کے بعد پولیس نے 13 افراد کو گرفتار کیا ہے. ان افراد نے ہونان صوبے کی خاتون کی موت کے بعد آنے والے سرکاری فیصلے پر برہمی کا اظہار کیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستانی فضائیہ کا ایک پائلٹ ہالی ووڈ اداکار ٹام کروز کا ہم شکل نکلا اور زمین پر حیوانات اور نباتات کے انواع ناپید ہو جانے کا نیا دور شروع ہونے کو ہے. اس کے علاوہ کئی اور تازہ ترین خبروں کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں. اور اب سیربین کا اہم موضوع. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ یمن کی جلاوطن حکومت اور ملک کے اندر اقتدار پر قابض حوثی باغیوں کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کے بعد سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے باغیوں پر نئے حملے کیے ہیں. اطلاعات ہیں کہ اتحادی طیاروں نے دارالحکومت سنا سمیت یمن کے کئی شہروں میں باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. اس خبر کی مزید تفصیل اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر کی زبانی.
سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں یمنی فریقین کے درمیان مذاکرات اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوئے. ملک کے بیشتر حصے پر قابض حوثی باغیوں اور ان کے ساتھی سابق صدر علی عبداللہ صالح کے مسلح گروہ کے نمائندوں نے عالمی حمایت یافتہ منتخب مگر ملک بدر صدر عبدالربوح منصور ہادی کے وفد سے اقوام متحدہ کے نمائندوں کے ذریعے بات چیت کی. سرکاری وفد کی قیادت یمنی وزیر خارجہ ریاض یاسین نے کی. جنیوا آمد پر دونوں وفود نے آمنے سامنے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں 5 دن تک جاری رہنے والے مذاکرات میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی اسماعیل ولد شیخ احمد کو پیغام رساں کی حیثیت سے دونوں وفود کے درمیان بھاگ دوڑ کرنا پڑی. لیکن ان کی بھاگ دوڑ کام نہ آئی اور مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے. مذاکرات سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے خواہش ظاہر کی تھی کہ فریقین کم سے کم ماہ رمضان کے ابتدائی 2 ہفتوں کے لیے فائر بندی پر رضامند ہو جائیں. مذاکرات کے دوران ملک بدر یمنی حکومت کا اصرار تھا کہ فائر بندی کے ساتھ ساتھ حوثی باغی وہ تمام علاقے چھوڑ دیں جہاں ان کا قبضہ ہے. حوثی وفد کا اصرار تھا کہ پہلے سعودی عرب کی قیادت میں ہونے والی بمباری بند کی جائے، پھر فائر بندی ہو سکتی ہے. فریقین اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور مذاکرات ناکام ہونے کے بعد گھروں کو لوٹ گئے. البتہ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی پر امید دکھائی دیے کہ اگر مزید وقت ملے تو فائر بندی ممکن ہو سکتی ہے.
What we have perceived during this discussion that we have had, as you know,
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ فریقین کے ساتھ ہم نے یہاں الگ الگ عمارتوں میں مذاکرات کیے، لیکن دونوں کے ساتھ تبادلہ خیال سے اندازہ ہوا ہے کہ اگر مزید بات چیت کی جائے تو ہم نہ صرف فائر بندی کو ممکن بنا سکتے ہیں بلکہ مقبوضہ علاقوں سے انخلا بھی ہو سکتا ہے. یہ بنیادی مطالبات پورے کرنے سے اصولی طور پر کسی کو انکار نہیں. ہمیں لگا ہے کہ مزید کچھ بات چیت سے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں. یہ تھے اقوام متحدہ کے یمن کے لیے خصوصی ایلچی اسماعیل ولد شیخ احمد کے الفاظ. وہ اب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش ہوں گے اور اطلاعات ہیں کہ اتوار کو رکن ممالک کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اقوام متحدہ یمن میں اپنے مبصرین بھیجے جو فائر بندی کی صورت میں وہاں ذمہ داریاں سنبھال سکیں. ادھر مذاکرات کی ناکامی کی اطلاع ملتے ہی سعودی عرب اور اس کے خلیجی اتحادیوں نے حوثی باغیوں پر دباؤ بحال کرنے میں ذرا دیر نہیں کی. آج الصبح ان کے جنگی طیاروں نے یمن کے جنوبی ساحلی شہر عدن پر بمباری شروع کر دی. اطلاعات ہیں کہ شہر میں مختلف مقامات پر 15 فضائی حملے کیے گئے. یمنی سرکاری ذرائع کا موقف ہے کہ بمباری کے دوران حوثی باغیوں کی گولہ باری سے کم 4 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق سعودی طیاروں نے سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور اس کے قریب ایک فوجی اڈے سمیت لہج، جاف اور سعادہ میں بھی باغیوں اور ان کے حامیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ آج سنا میں ایک مسجد کے قریب بھی کار بم حملے کی اطلاع ملی۔ کم سے کم 2 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے۔ دولت اسلامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ عالمی امدادی تنظیموں کے مطابق یمن میں 26 مارچ سے جاری جنگ کے باعث 2500 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ ملک کی 80% آبادی صرف امداد کی محتاج ہو کر رہ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان احمد فوزی وہ کہہ رہے ہیں کہ 2,10,00,000 افراد کو امداد کی اشد ضرورت ہے۔ ان میں بھوکے بچے شامل ہیں، لوگوں کے پاس پانی نہیں، پینے کا پانی، بجلی نہیں، سکول، ہسپتال، ادویات، ہر چیز کی قلت ہے۔ ضرورت ہے اس 2,10,00,000 کی آبادی کو۔ یہ تھے اقوام متحدہ کے ترجمان کے الفاظ۔ جمعے کو اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ یمن بڑے انسانی سانحے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ادارے نے متاثرین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے $1.5 ارب کی امدادی رقم کی اپیل کی تھی۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر سے آپ نے سنا۔ ادھر حوثی باغیوں نے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار خود اقوام متحدہ اور سعودی عرب کو ٹھہرایا ہے۔ یمنی دارالحکومت سنا میں حوثیوں کے ایک رکن حسین البخیتی نے ہمارے ساتھی اطہر کاظمی کو بتایا۔
ان مذاکرات کی ناکامی کی وجہ قوم متحدہ کی جانب سے پیش کیے گئے دستاویز کے چند نکات تھے جن پر سنا سے جانے والے وفد کو کافی حیرت ہوئی۔ پہلے نقطے میں کہا گیا تھا کہ رمضان میں جنگ بندی کی جائے گی، لیکن ساتھ ہی تیسرے نقطے میں لکھا گیا تھا کہ جنگ بندی کے لیے حوثی اور ان کے حامی افواج کو شہروں سے پسپائی اختیار کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اپنی شرائط لگا کر جنگ بندی نہیں کر سکتے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ پہلے آپ غیر مشروط جنگ بندی کا کہیں اور ساتھ ہی اس کے لیے اپنی شرائط کا اعلان بھی کر دیں۔ ایسا نہیں ہوتا، اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ ہر حالت میں جنگ بندی کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قوم متحدہ اور سعودی عرب امن مذاکرات کے خاتمے یا ان میں رکاوٹ ڈالنے کے باعث بن رہے ہیں، اور اس کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب ہماری مذاکراتی ٹیم کے جہاز کو جبوتی میں 24 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا تھا کیونکہ ان کو جنیوا جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایک پرواز کا انتظام نہیں کر سکتے تو یہ موثر مذاکرات کا انتظام کیسے کریں گے؟
فكيف سيكون لها القدرة على تأمين حوار عادل ومنصف لليمنيين في جنيف؟
حوثی باغیوں کے سرگرم رکن حسین البخیتی۔ اور اسی تناظر میں میں نے سعودی عرب میں مقیم سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین سے پوچھا کہ کیا مذاکرات کی ناکامی کے بعد پھر سے بمباری اس بات کا اشارہ ہے کہ اب کچھ تو خون ہی اس مسئلے کا حل ہے؟
ایک تو یہ کہ بمباری کسی وقت رکی نہیں تھی، درمیان میں جاری تھی، کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی تھی اور جنگ بندی پر نہیں کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا اس وقت، تو چانچے بمباری بھی جاری تھی۔ اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ کار بامبنگ جو سنا میں اور دوسرے علاقوں میں ہو رہی ہے وہ بھی ہوتی رہی تھی۔ گزشتہ بدھ کو 4-5 کار بامبنگس ہوئی ہیں سوسائڈ بامبرز کے حوالے سے وہاں سنا میں۔ آج پھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں ایک ہوتی مسجد کے سامنے پھر کار بمب ہوئے جس میں کچھ لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے اور تقریباً 7-8 یا 10 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ تو یہ سلسلہ اس وقت جاری ہے۔
یہ جو بامبنگ کا آپ نے ابھی ذکر کیا، یہ تو ظاہر سعودی عرب یا اس کے جو اتحادی ہیں ان کی جانب سے تو خود کش حملے اور یہ کار بومبنگ اور یہ بھی وہ کر رہے ہیں؟
نہیں، یہ وہ نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں یہی ایک بڑا زبردست قسم کا وہاں ایک ڈائیکوٹومی اس وقت نظر آ رہی ہے یمن میں کہ جو سعودی عرب اس کے حلیف ممالک ہیں وہ ایئر بامبنگ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ اس کی داعش رسپانسبلٹی اپنے اوپر ذمہ داری لے رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ داعش اس کی ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ اس ان معنوں میں ہوگا کہ داعش کے خلاف تو جو سعودی اور ان کے حلیف ممالک بھی ہیں، داعش کے خلاف تو ہوتی بھی ہوا کرتے تھے، اور اب کہا ہی جاتا تھا کہ ہوتیوں نے داعش اور القاعدہ کے خلاف ایک باضابطہ جنگ کی ہوئی تھی اس ساری بمباری کے حوالے سے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ کشت و خون وہاں ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں وہاں داعش اور اس جیسی قوتیں، القاعدہ جیسی قوتیں، وہ قوت پکڑ رہی ہیں۔
تو راشد، ایک ایسی صورتحال میں جبکہ ایک طرف سعودی عرب اور اس کے حلیف ہیں، دوسری طرف حوثی قبائل ہیں، اور ایک تیسرا گروہ جو سامنے آ رہا ہے وہاں پہ امن و امان کی صورتحال میں جس کا ہاتھ ہے داعش، تو ایسی صورت میں جو جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے وہ کیوں ناکام ہوئے؟ یعنی ان کو تو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وہ کسی معاہدے پہ پہنچ جاتے ہیں.
دیکھیے وہاں کی جو کیفیت ہے یمن کی، اس میں ایک طرف صدر ہادی ہیں، ان کے اتحادی ہیں جو سعودی عرب اور دوسری خلیجی ممالک ہیں، یہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف داعش ایک اپنا وہاں اثر، اس کا اثر اٹھ رہا ہے اور وہ وہاں ایک تیزی سے قوت پکڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور تیسری طرف ہوتی ہیں صدر علی عبداللہ صالح جو سابق صدر تھے، ان کی فورسز ان کے ساتھ ہیں، اور وہاں کی جو لوکل فورسز ہیں. اچھا پھر ایک چوتھی قوت بھی جس کو سعودی عرب اور اس کے حلیف لوگ انہوں نے اس کو اوپر چڑھانے کی کوشش کی تھی، وہ وہاں کی قبائلی یا ٹرائبل گروپس تھے، کہ وہ ہوتھیوں سے بھی ان کو بھی عام کیا جا رہا تھا کہ وہ بھی ہوتھیوں کے خلاف جنگ میں شامل ہو جائیں. تو یہاں مختلف قسم کے یہ کیریکٹرس ہیں جو اس وقت کھیل کھیل رہے ہیں. دیکھیے جو جنیوا کے مذاکرات میں جو لوگ شامل تھے ان میں تو بنیادی طور پہ ایک طرف صدر ہادی کی ٹیم تھی، اور جس کو ریاض یاسین صاحب جو ان کے وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے وہ لیڈ کر رہے تھے، اس کے ساتھ لامالا جو ان کے حلیف ممالک ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ لوگ تھے، اور پھر جو دوسری طرف علی عبداللہ صالح اور ہوتھی کی جو ٹیم تھی وہ موجود تھے. اور اس کو آرگنائزر کون تھے؟ اقوام متحدہ کے اسپیشل یہ ہیں وہ جناب اسماعیل الشیخ صاحب، وہ ان کی زیر نگرانی یہ بات ہو رہی تھی. اور چونکہ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا آپس میں، اس لیے وہ انٹرلوکیوٹر کا کام کرتے تھے کہ ایک دفعہ وہ وہاں بات کرتے تھے اور ایک دفعہ یہاں بات کر رہے تھے.
راشد، یہ بتائیے کہ ان فریقین کا موقف کیا رہا؟
دیکھیے ان کا موقف بہت واضح تھا، دونوں نے ایک ایک پوزیشن لے لی تھی بیفور ہینڈ اس سے کہ جو صدر ہادی جو ڈپوز صدر ہیں وہاں کے اور جو اس وقت سعودی عرب میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک پوزیشن یہ لے لی کہ جب تک ہوتی وہ سارے علاقے سے خالی نہ کر دیں اور ہتھیار نہ رکھ دیں اس وقت تک جنگ بندی نہیں ہو سکتی ہے، یہ جنگ جاری رہے گی. دوسری طرف ہوتیوں نے بھی ایک پوزیشن لے لی کہ پہلے ہوائی جو جنگ ہے اس کو بند کیا جائے بمباری کو، اس کے بعد پھر بات ہوگی کہ اس کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے. لیکن دیکھیں وہاں کی وہ سچویشن دونوں کو سمجھنا ہوگا کہ کچھ لو اور کچھ دو کے معاملے کے اس پہ ہی طے ہونا ہے. اور بالآخر وہاں جو اس وقت اوور آل سینٹیمنٹ جو جنیوا سے نکل کے آ رہا تھا وہ کسی حد تک پازیٹیو بھی تھا، کہ لوگوں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیے اس میں کچھ پازیٹیو چیزیں آگے بڑھی ہیں، ایک دوسرے سے اختلافات بھی بہت ہیں، یہاں تک ہے کہ تو میں میں ہو گئی جمعرات کے دن، جبکہ ہوتھیوں کے جو سربراہ تھے اس ڈیلیگیشن کے وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں سے کچھ پازیٹیو سینٹیمنٹ بھی آئی ہیں اور یہ معاملہ ابھی آگے چلے گا. دونوں کو یہ اندازہ ادراک ضرور ہے کہ اس کا حل ایک بات چیت کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس کا فوجی حل نہیں سعودیوں کے ہاتھ میں ہے، نہیں ہادی صاحب کے ہاتھ میں ہے، اور نہیں علی عبداللہ صالح اور حفیظ کے ہاتھ میں ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت دور نہیں ہے، اسے وہاں کے حالات اب پش کر رہے ہیں کہ جلد ہی کسی فیصلے پر پہنچا جائے.
یمن کی صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے سعودی عرب سے سینئر صحافی راشد حسین. اور اب ایک ذرا سا مختلف موضوع. خفیہ دستاویزات شائع کرنے کے لیے شہرت رکھنے والی ویب سائٹ ویکی لیکس نے سعودی عرب کے لاکھوں سفارتی مراسلوں کی اشاعت شروع کر دی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اب تک تقریباً 70,000 مراسلوں کو افشا کیا گیا ہے. ویکی لیکس کا کہنا ہے کہ وہ 5,00,000 سے زیادہ ایسی دستاویزات کو شائع کرے گی. اب تک کی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ خطے میں ذرائع ابلاغ کو اپنے اثر میں لانے کے لیے سعودی عرب نے بڑی تگودو کی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ اپنے علاقائی حریف ایران کے ہر اقدام سے خود کو باخبر رکھنے کے لیے بھی سعودی عرب نے بڑی کوششیں کی ہیں. میں نے امریکہ میں ایک نجی تھنک ٹینک سٹریٹفر یا سٹریٹیجک فورکاسٹنگ سے وابستہ کامران بخاری سے پہلے تو یہ پوچھا کہ یہ خفیہ مراسلے ویکی لیکس کے ہاتھ لگے کیسے.
دیکھیں ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں کہ جہاں پر کام جو ہے وہ الیکٹرانکلی ہوتا ہے، ڈیٹا الیکٹرانکلی جو ہے ایک تو پروسیس ہوتا ہے، سٹور ہوتا ہے، اور جو سٹوریج کا ایشو ہے، اور پھر اب ہیکنگ کا زمانہ ہے، جو ہے ہیکرز ہیں اور بہت سارے جو ہے، یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ یہ چیز لگ جائے. امریکہ کے دستاویزات جو ہے لگ جاتے ہیں. میرا تعلق جس ادارے سے ہے سٹریٹفور، ہمارے دستاویزات جو ہے وہ ہیکرز کے ہاتھ لگ گئے. تو یہ ایک نیو نارمل سمجھیے کہ یہ اب اس کو ایکسپیکٹڈ ہونا چاہیے کہ خاص طور پہ ایسے ممالک میں جہاں پر اس طرح کی ٹیکنالوجیکل کیپبلٹیز نہیں ہیں. اور جو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ڈاکیومنٹس جو ہے وہ ہارڈ کاپی ہوا کرتے تھے، جب سے الیکٹرانکلی جو ہے وہ مواصلاتی نظام اور انٹرنل گورنمنٹ جو ڈیلنگز ہیں وہ الیکٹرانکلی شروع ہو گئی ہیں، تو پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے پھر اس کا رسک بڑھ جاتا ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ ان کاغذات میں کیا کوئی اہم انکشاف، اب تک جو کاغذات آئی ہیں آن لائن جو شائع کی ہیں پبلش کی ہیں، ان میں کوئی انکشاف سامنے آیا ہے اہم؟
دیکھیں انکشاف کی مفہوم پہ پھر بات ہوگی کہ انکشاف سے مراد کیا ہے، جہاں تک آتھر جو ہے وہ سارا ریلیٹو ہے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے جو ہے دیکھ کون رہا ہے. وہ کہتے ہیں بیوٹی لائز ان دی آئی آف دی بیہولڈر، تو دیکھنے والا کون ہے اور اس کے پاس پہلے سے کیا نالج ہے، تو پھر اس پہ تو انکشاف کی بات ہوگی. لیکن عمومی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ابھی تک تو مجھے کوئی ایسا، حالانکہ میں نے کوئی مطلب تفصیلی قسم کی جو ہے تحقیق نہیں کی ہے، لیکن جو بھی میں نے اوپن سورسز میں جو ہے نا دیکھا ہے کوئی خاص انکشاف نہیں سامنے آیا، صرف تصدیق ہوئی ہے ان باتوں کی کہ جو پہلے سے اوپن سورسز میں جن کی بازگشت ہو رہی تھی. مثال کے طور پہ ایران کو لے کر جو خطرہ سعودی عرب کو لاحق ہے، پاکستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، یمن میں وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، سیریا میں، تو اس چیزوں کی جو ہے نا وہ ہمیں انفارمیشن ملی ہے، مزید تصدیق ہوئی ہے.
تو ایران کا آپ نے کہا کہ ایران کے بارے میں، ایران کے سلسلے میں سعودی عرب جو کوشش کر رہا ہے اس کے اثر و نفوذ کو خطے میں کم کرنے کے لیے، کیا اس حوالے سے اس سلسلے میں کسی اور ملک کا بھی سامنے آیا ہے، امریکہ کا یا اسرائیل کا یا اور کسی کا نام سامنے آیا ہے اب تک؟
میری نظروں سے تو نہیں گزرا، لیکن مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر سامنے آ بھی جاتا ہے، کیونکہ یہ ہے منسٹری آف فارن افیئرس کے کیبل اور یہ وہ اپنا کمیونیکیشنز ہیں کہ جو صرف کسی ایک ملک کو لے کے نہیں ہوں گے. اگر ان کی بات سچی ہے کہ کئی لاکھوں جو کمیونیکیشنز ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں اور وہ ان کو بتدریج جو ہے وہ شائع کریں گے، تو پھر عین ممکن ہے آنے والے دنوں میں ہمیں بہت سارے ممالک کے ساتھ جو سعودی عرب کے تعلقات ہیں، تاثرات ہیں، جو ان کے شکوک و شبہات ہیں، وہ سامنے منظر عام پر سامنے آئیں گے.
تو ان دستاویزات کے اب سامنے آنے پہ، افشا ہونے پہ، کیا جو سفارتکاری ہے خطے میں اس پر کوئی اثرات پڑیں گے، کوئی چیلنجز اس کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں، یا جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری باتیں لوگوں کو بہت سے پہلے سے پتا تھیں اور صرف تصدیق ہوئی ہے تو کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا؟
دیکھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کیبل سامنے آئے اور یہ بات جو ہے اس سنوڈن افیئر کے تحت لیک ہوئی کہ جرمن چانسلر آنگلا مرکل کا فون ٹیپ ہوا ہوا تھا، امریکہ نے کیا ہوا تھا، تو اس کے بعد تو کوئی فرق نہیں پڑا. اس کی میں بنیادی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو حکومتی لیول کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں مختلف ممالک میں، ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ بھائی دوسری جانب جو ہے صرف جو ہے نا ہمارے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے اگر چاہے کہ وہ ہمارا حلیف ہی کیوں نہ ہو. تو یہ تو مطلب ایک ایکسپٹڈ بات ہے. دوسری جو ایلیمنٹ وہ یہ ہے، یاد رہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ ساری باتیں پتا ہوتی ہیں، کیونکہ وکی لیکس نے تو پبلکلی عام کر دیا نا، لیکن تمام ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز ریلیٹیولی سپیکنگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جانتی ہیں کہ دوسری جانب ان کے حلیف، ان کے حریف کیا کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ سفارتکاری کے اوپر کوئی خاص اثر پڑے گا.
امریکہ میں تھنک ٹینک اسٹریٹجک فورکاسٹ سے وابستہ کامران بخاری، اور دیکھیے کہ وکی لیکس کے انکشافات اور کون سے حقائق کو عوام کی نظروں میں لاتے ہیں. رخ کرتے ہیں افغانستان کا، جہاں سے خبر ہے کہ صوبہ نگرہار میں شدت پسند تنظیم داعش نے ایک افغان شہری کا سر قلم کر دیا ہے. مزید تفصیل کابل سے نامنگار سید انور کی اس رپورٹ میں.
افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار میں مقامی حکام نے تصدیق کیا ہے کہ دولت اسلامیہ یا داعش گروہ کے افراد نے ایک افغان شہری کا سر قلم کر دیا ہے. صوبہ ننگرہار کے ضلع بٹی کوٹ کے ضلع سربراہ حاجی غالب نے بی بی سی کو بتایا کہ جس شخص کا سر قلم کر دیا گیا ہے وہ نیشنل سالیڈیریٹی پروگرام کا مقامی کارکن تھا. اس مقامی حکومتی اہلکار کے مطابق داعش ارکان نے پہلے اس شخص کا سر قلم کر دیا ہے اور پھر اس کا جسد ایک سکول کے کنارے رکھ دیا ہے۔ ضلع بٹی کوٹ صوبہ ننگرہار کے ایک ناامن علاقہ ہے، یہاں پہلے طالبان کا کنٹرول تھا لیکن اب داعش زیادہ سرگرم نظر آتا ہے۔ اس شخص کے سر قلم کرنے کی تصاویر سوشل میڈیا تک بھی پہنچ چکی ہے اور کچھ مقامی میڈیا نے رپورٹ کی ہے کہ اس کا سر جاسوسی کے الزام میں قلم کر دیا گیا ہے۔ تاہم ابھی تک آزاد ذرائع اور داعش گروہ نے خود اس شخص کے سر قلم کرنے کی دلائل نہیں بتائے ہیں۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور ویکی لیکس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ وہ سعودی عرب کی خفیہ دستاویزات شائع کر رہا ہے۔ اس کے مطابق ایک یہ بھی خبر آئی ہے کہ القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کے بیٹے نے امریکی حکومت سے اپنے والد کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کیا تھا۔ سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان گول میں جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 63 رنز بنائے ہیں۔ اس سے قبل پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 417 رنز بنائے اور اسد شفیق نے سری لنکا کے خلاف سینچری سکور کی۔ یہ ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں 7ویں سینچری ہے جو انہوں نے 208 بالز پر 4 چوکوں کی مدد سے مکمل کی۔ اس کے ساتھ ہی ذوالفقار بابر نے بھی ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پہلی نصف سینچری بنا لی ہے اور آج سرفراز احمد نے بھی ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے 1000 رنز کا سنگ میل عبور کر لیا ہے، لیکن وہ 4 رنز کی کمی سے اپنی چوتھی سینچری نہ بنا سکے اور دھمیکا پرساد کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے۔ بیلجیم میں ہونے والے اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ میں پاکستانی ہاکی ٹیم اپنا پہلا میچ آج پولینڈ کے خلاف کھیلے گی، جبکہ کوالیفائنگ راؤنڈ میں آج کا دوسرا میچ بھارت اور فرانس کے درمیان ہے۔ برازیلین اسٹرائکر نیمار اب کوپا امریکہ فٹ بال ٹورنامنٹ کے باقی میچز نہیں کھیل پائیں گے۔ کولمبیا اور برازیل کے درمیان گروپ میچ میں کھیل کا واحد گول کولمبیا کی جانب سے ہوا اور تبھی نیمار نے غصے میں مخالف ٹیم کے کھلاڑی پر فٹ بال اچھال دی۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر انہیں ریڈ کارڈ دکھایا گیا اور اب انہیں اگلے 4 میچز کھیلنے پر پابندی کا سامنا ہے۔ ٹینس پلیئر اینڈی مرے ایک بار پھر فارم میں دکھائی دے رہے ہیں۔ کوئنز کلب ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے سیمی فائنل میں آج ان کا مقابلہ سربیا کے وکٹر ٹرائسکی سے ہے۔ کوارٹر فائنل میں انہوں نے گائلز مولر کو ہرایا تھا۔ فارمولا 1 کار ریس میں آسٹرین گراں پری سے قبل کوالیفائنگ راؤنڈ میں مرسیڈیز ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے پول پوزیشن حاصل کی ہے۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان 5واں اور فیصلہ کن ون ڈے چیسٹر لی اسٹریٹ میں کھیلا جا رہا ہے۔ دونوں ٹیمز کے درمیان یہ سیریز 2-2 سے برابر ہے۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 283 رنز بنا لیے ہیں۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی۔ امریکہ میں ایک عدالت نے پاکستانی فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے دفتر پر خودکش حملہ کرنے والوں کی مالی معاونت کے جرم میں ایک پاکستانی نژاد امریکی شہری کو 7.5 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ اس خبر کی تفصیل آنے کو ہے۔ اس وقت پروگرام کے نصف پر آپ سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ جو نخوت ملک پیش کر رہی ہیں۔
یمن کے تنازع پر جنیوا میں ہونے والے امن مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، جبکہ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی حملوں میں ایک بار پھر تیزی آئی ہے۔ امریکی عدالت نے پاکستانی فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے دفتر پر خودکش حملہ کرنے والوں کی مالی معاونت کے جرم میں ایک پاکستانی نژاد امریکی شہری کو 7.5 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ افغانستان میں مقامی حکام نے بتایا ہے کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے ننگرہار صوبے میں گاؤں کے ایک بزرگ کا سر قلم کر دیا ہے۔ آسٹریا میں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک شخص نے گراز شہر میں لوگوں کے ایک ہجوم پر گاڑی دوڑا دی، جس کے باعث کم سے کم 3 افراد ہلاک اور 50 کے قریب زخمی ہوئے۔ وکی لیکس نے سعودی دستاویزات جاری کی ہیں، جس کے بعد سعودی حکومت نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ کوئی ان دستاویزات کو پڑھنے یا تقسیم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ میں ایک عدالت نے پاکستانی فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے دفتر پر خودکش حملہ کرنے والوں کی مالی معاونت کے جرم میں ایک پاکستانی نژاد امریکی شہری کو 7.5 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہی ہیں نازیہ میمن۔
ریاست اوریگن کے شہر پورٹلینڈ کے رہائشی 51 سالہ ریاض قادر خان پر اس مقدمے میں سن 2013 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی اور انہوں نے رواں برس فروری میں دہشت گردوں کی مدد کا الزام قبول کر لیا تھا۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت کے بعد جمعے کو انہیں سزا سنائی۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق سماعت کے دوران ریاض نے تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے مالدیپ کے ایک شہری علی جلیل کو تقریباً $2,500 فراہم کیے تھے۔ یاد رہے کہ 27 مئی 2009 کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں آئی ایس آئی کے دفتر پر خودکش حملے کے نتیجے میں 30 افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ فرد جرم کے مطابق اس حملے کی منصوبہ بندی دسمبر 2005 میں شروع کی گئی تھی۔ علی جلیل اس حملے میں شامل 3 خودکش حملہ آوروں میں سے ایک تھے اور ریاض قادر کی مالی مدد سے انہوں نے حملے کے لیے ٹریننگ کیمپ میں تربیت حاصل کی تھی۔ اے ایف پی کے مطابق ریاض قادر نے اس حملے کے بعد علی جلیل کی اہلیاؤں کو مشورے دینے اور ان کی مالی مدد کرنے کے الزامات بھی قبول کیے تھے۔ اس اغاثہ کا کہنا ہے کہ ملزم جانتا تھا کہ اس کی اس مدد کے نتیجے میں جلیل کی بیویوں اور اس حملے میں مدد کرنے والے دیگر افراد کی گرفتاری میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ قائم مقام امریکی اٹارنی بلی ولیمز نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ آج کی سزا سے عدالت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کو ایسے افراد سے خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے جو یہاں یا غیر ملک میں دہشت گردوں کی مدد کرنا چاہتا ہو۔
یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ میمن۔ اور امریکہ سے ہی یہ خبر بھی کہ صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ نسل پرستی امریکی معاشرے کے لیے ایک بدنما داغ ہے جسے مٹانے کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی۔ انہوں نے یہ بات ریاست جنوبی کیرولائنا میں ایک سفید فام شخص کے ہاتھوں 9 سیاہ فام امریکیوں کی ہلاکت کے تناظر میں کہی۔ بی بی سی اردو کی رپورٹ سنیے سکلین امام سے۔
امریکی صدر نے سان فرانسسکو میں ایک تقریب کے دوران ریاست ساؤتھ کیرولینا کے واقعے کے حوالے سے کہا کہ بظاہر حملہ آور کے عزائم ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ نسل پرستی بدستور ایک داغ ہے جس سے ہمیں مل کر نمٹنا ہوگا۔ باراک اوباما نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں چوکنا رہنا ہوگا کیونکہ یہ ابھی بھی باقی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نسل پرستی امریکہ کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں زہر بھر رہی ہے اور اس کی وجہ سے جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ باراک اوباما نے ہلاک شدگان کے لواحقین کی جانب سے حملہ آور کو معاف کیے جانے کا بھی خیر مقدم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عقیدے کا وہ اظہار ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور یہ امریکی عوام کی اچھائی کی ایک بڑی دلیل بھی ہے۔ باراک اوباما نے ملک میں اسلحہ رکھنے کے قانون پر دوبارہ بحث کرنے کا بھی مطالبہ کیا اور کانگریس سے کہا کہ وہ سلسلے میں عوامی رائے کو مد نظر رکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف ہمدردی جتانا یا افسوس کرنا کافی نہیں بلکہ عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ ڈیلن روف کو قتل کے 9 الزامات میں چارلسٹن کی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا۔ عدالت میں پیشی پر ڈیلن روف نے اپنے نام، عمر اور پتے کی تصدیق کی اور کہا کہ وہ بے روزگار تھے۔ جج نے ڈیلن روف کے لیے اسلحہ رکھنے پر $10,00,000 کا بانڈ مقرر کیا، تاہم ڈیلن روف جیل میں ہی رہیں گے۔ اس کے بعد جج نے لواحقین کو بات کرنے کی دعوت دی تو ہلاک ہونے والی خاتون ایتھل لینز کی بیٹی نے کہا، تم نے مجھ سے بہت قیمتی چیز لے لی ہے، میں اس سے کبھی بات نہیں کر سکوں گی اور میں کبھی دوبارہ انہیں تھام بھی نہیں سکوں گی، لیکن میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور خدا تمہاری روح پر رحم کرے۔ ڈیلن کے خاندان نے اپنے وکیل کے ذریعے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا، ہم اس رات پیش آنے والے واقعے پر اپنے صدمے اور غم کو بیان نہیں کر سکتے، جو کچھ ہوا ہم اس پر بہت افسردہ ہیں۔ چارلسٹن کی پولیس اس واقعے کو نفرت پر مبنی جرم کے طور پر دیکھ رہی ہے، جبکہ محکمہ انصاف اس واقعے کی اس پہلو سے بھی تحقیقات کر رہا ہے کہ کہیں یہ اندرونی دہشت گردی کا واقعہ تو نہیں ہے۔ محکمہ انصاف کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق فائرنگ اس طرح کی گئی کہ اس سے اس برادری کو ڈرایا جا سکے اور اسے دہشت زدہ کیا جائے۔ محکمہ ان تمام پہلوؤں کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ جمعے کو چارلسٹن کے سپورٹس ارینا میں ہلاک شدگان کے لیے دعائیہ تقریب بھی منعقد ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ فائرنگ کا یہ واقعہ چارلسٹن میں واقع تاریخی گرجا گھر ایمینول افریقن میتھوڈسٹ چرچ میں پیش آیا تھا، جو افریقی نژاد امریکی مسیحوں کی امریکہ میں موجود قدیم ترین عبادت گاہوں میں سے ایک ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سکلین امام سے سنی۔ رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں صوبہ سندھ کے علاقے ٹنڈو الایار میں ایک ہندو خاندان نے الزام لگایا ہے کہ ان کے ایک نو عمر لڑکے پون کمار کو وہاں موجود ایک خانقاہ کے متولی نے اغوا کرنے کے بعد جبرن مسلمان بنا لیا ہے اور اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ خانقاہ کے متولی سے رابطے میں ہیں اور لڑکے کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سنتے ہیں کراچی سے نامہ نگار احمد رضا کی رپورٹ، جو پون کمار کے والد کی آواز سے شروع ہو رہی ہے۔
بچہ ہمارا روٹین میں جاتا ہے کرکٹ کھیلنے، 15 تاریخ کو یہ کرکٹ کے لیے گھر سے نکلا تو 2 بجے کھانا کھانے۔
63 سالہ رتن لال لالوانی ٹنڈو ہلایار کی ہندو پنچایت کے صدر ہیں اور لاپتہ ہونے والے 15 سالہ پون کمار کے خاندان کے بزرگ ہیں۔
موبائل بند تھا، گھر والے پریشان ہو گئے کہ کہاں چلا گیا۔ 11:15 اس کے نمبر سے کال آئی اور بولا کچھ لوگ ہیں جو مجھے چھوڑتے نہیں ہیں، یہ کہہ کے اس نے اپنی کال بند کر دی۔ پھر عمر کوٹ کے ایس ایس پی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے پھر ہمیں واپسی میں بتایا کہ یار ادھر ہی تھا، لیکن ابھی ہمیں پتا پڑا ہے کہ یہ پیر ایوب جان سرندی ہے ان کی حویلی میں۔ ہم نے ان کو کہا کہ یہ پھر کیوں ادھر ہے، ہمارے کو واپس لا کر دو۔ بولا اتنی آسانی سے تو یہ نہیں آ سکتا، اب ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔
مسٹر لالوانی نے کہا کہ پون کی گمشدگی کے اگلے ہی دن ایک مقامی ٹی وی چینل پر یہ خبر چلی کہ پون کمار نے اپنی رضا و خوشی سے اسلام قبول کر لیا ہے۔
ایکچوئل جو کڈنیپنگ ہوئی ہے اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے پھر وہ اسلام کا حوالہ دے کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ مدرسے تو ہمارے ٹنولیار میں بہت ہیں، اگر اتنا ہی اس بچے کو اسلام سے پیار تھا تو یہیں کہیں ہو جاتا مسلمان۔ ادھر سے وہ تقریباً 80-70 کلومیٹر پہ جا کے اس نے اسلام قبول کیا، یہ کیسے؟
پون کے خاندان کا کہنا ہے کہ انہوں نے واقعے کی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے پولیس کو درخواست دے رکھی ہے، مگر اب تک مقدمہ درج نہیں ہوا، جبکہ خانقاہ کے سجادہ نشین بچے سے ان کی ملاقات کروانے کے بجائے مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔
تو میں نے پیر صاحب کو کہا، پیر صاحب آپ کو جب پتا تھا کہ ہمارا بچہ ہے تو آپ ہمیں بھیج دیتے، ہمیں بلوا لیتے۔ بولا نہیں، یہ تو میں نے آپ کا لحاظ کیا ہے، ورنہ تو ہم 10-15 لاکھ روپے میں بھیج دیتے کسی تنظیم کو، تو پھر آپ کیا کرتے؟ ہم نے کہا ملاقات کرا لو، اگر آپ نے مسلمان کر دیا تو اس کو نکال دو، جہاں چاہیے چلا جائے۔ مسلمان کرنے کے بعد آپ کو قید کر کے رکھنے کا اختیار ہے کیا؟ بولا نہیں، ہم اس کے محافظ ہیں۔ چلو بھائی محافظ ہو تو آپ ہم سے ملاقات تو کراؤ، ہم بچے سے پوچھیں تو صحیح کہ کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے وعدہ کیا تھا کل ایس ایس پی جاوید صاحب سے کہ میں بچہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس ایس ایس پی صاحب کے وعدہ کرنے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہے۔
ساماروں کی اس خانقاہ کے سجادہ نشین پیر ایوب جان سرہندی سے بات ہوئی تو انہوں نے پون کو اغوا کرنے، قید میں رکھنے اور جبرن مسلمان بنانے کے الزامات کی تردید کی۔
میں ٹنڈو الایار میں میرے مدارس اور میرے مرید میں جلسوں میں آتا جاتا رہتا ہوں، وہاں پہ تو تقریباً 5-8 مہینوں سے مسلسل ایک نوجوان بارش وہ آتا میرے پاس کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور مجھے مہربانی کر کے آپ جو اپنے پاس رکھیں اور مجھے دینی تربیت دے۔ میں نے اس کو وہ سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ بھائی ہمارے ہاں وہ مسلمان ہو چکا ہے، کوئی قید نہیں کوئی نہیں، وہ جس طریقے سے آیا تھا اس طریقے سے چلا گیا۔ نہیں ملاقات میرے بس میں نہیں ہے نا، میرے پاس جب ہے نہیں تو میں کہاں سے ملاقات کراؤں؟ ملاقات ان کی کوشش کر کے کروا بھی دیتا، لیکن میں میرے فرزند کی طبیعت ناساز ہے۔
پون نے حال ہی میں میٹرک پاس کرنے کے بعد علاقے کے ایک نجی اسکول میں 11ویں جماعت میں داخلہ لیا تھا۔ خانقاہ کے سجادہ نشین نے پون کمار کے خاندان کے اس موقف کو مسترد کر دیا کہ وہ ابھی بچہ ہے،
شرعی نقطہ نگاہ سے اس کی وہ بالغ ہے، بالکل بالغ ہے، شادی ہو तो दसवें महीने में इसका बच्चा पैदा हो सकता है। मैंने उसे परसों भी कहा था, कल भी कहा था और आज भी मैंने उसे ये कहा था बच्चे को कि आप बेटा आपकी वालदा है, आप वालदा से मिलें, आप अपने वालिद से मिलें। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग मेरे पास ही मुसलमान होते हैं, जिसमें एक दिन में 287 लोग तक भी मुसलमान हो चुके हैं फकत एक दिन में।
टंडो अलायार की पुलिस के सरबराह जावेद बलोच ने बीबीसी से बात करते हुए तस्दीक की कि पवन अयूब जान सरहंदी की तहवील में है।
वो उनके पेरेंट्स ने भी यही मुझे कहा, उनके दादा वगैरह सब मेरे पास आए थे, बोले जी हमारी मुलाकात करा दें, अगर बच्चे ने इस्लाम कबूल कर लिया खुशी है, किसी जोर जबरदस्ती नहीं, हमें कोई इतराज नहीं, अगर उसको जबरदस्ती रखा हुआ है तो हमें वापस कर दे। इनका 164 का बयान उमर कोर्ट में हुआ है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है बच्चे का। मैं इसकी बात में अयूब जान को बोल रहा हूँ मुझे कुछ कापियां तो भेजो, अगर आप ये कहते हो जबरदस्ती नहीं किया आपने, बच्चे खुद ही कहे अवर से 15 साल का है, मैजिस्ट्रेट का ले ही नहीं सकता। तो मैंने कहा जी बात ये 15 साल का बच्चा है, इसको इतने सेंस थोड़ी है इसको।
पाकिस्तानी हिंदुओं की अक्सरियत सूबे सिंध में आबाद है और यहाँ की हिंदू बिरादरी की जानिब से ये शिकायत सामने आती रही है कि उनकी 18 साल से कम उम्र लड़कियों का मजहब जबरन तब्दील कराया जाता रहा है और इंसानी हकूक की बात तंजीमों का कहना है कि इन वाकयात में इजाफा देखा गया है, मगर हालिया बरसों में किसी नौ उम्र हिंदू लड़की की तब्दीली मजहब की ये पहली शिकायत है। अहमद रजा, बीबीसी कराची।
पाकिस्तान में सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल के नवा में कैलाश की दिलफरेब वादी वाक़ है। शहर से दूरी की वजह से यहाँ के लोगों को जहाँ दूसरे मसाइल का सामना रहा है, वहाँ एक मसला सेहत आमा का भी है, ख़ासतौर पर ख़वातीन की सेहत का। मगर हाल ही में वहाँ के बम्बोरियत गांव की एक बाहिमत कैलाश औरत हजरत बीबी ने इस मसले को हल करने का बीड़ा यूं उठाया कि पहले तो उन्होंने नर्सिंग की बाकायदा तरबियत हासिल की और अब वो इस दूर उफ्तादा वादी में वहाँ की ख्वातीन की सेहत से मुतालिक मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही हैं। सुनते हैं हजरत बीबी से हमारी साथी नुखबत मलिक की गुफ्तगू।
हजरत गुल
जी,
मेरे माँ बाप अनएजुकेटेड है ना, मतलब इलिटरेट है वो, और मैं उनकी खानदान से पढ़ी लिखी हूँ। मैंने एफए के बाद फिर मैं जाके नर्सिंग किया, नर्सिंग के बाद आके ये मेरा 5वां साल है, मैं यहाँ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती हूँ।
शादी हो गई?
मेरी 2 बच्चे हैं, बेटे 5वीं में पढ़ता है और मेरी बेटी अभी एडमिशन हुई है।
यहाँ पे अब कितनी आबादी है पूरे कैलाश की?
8,000, यानी कि थोड़े कम, मेरे ख्याल में 209,000 है, मतलब टोटल कैलाश अलाफ बम्बुरे रंबूर बेरीर।
तो कितने बच्चे होते हैं अब एक फैमिली में?
हमारे यहाँ कैलाश कल्चर में 8-9 से कम किसी के नहीं, सिर्फ एक चंद लोग हैं जिनके 2-3 बच्चे होते हैं, लेकिन आजकल सारे लोग मतलब खबरदार हो चुके हैं तो फैमिली प्लानिंग यूज कर रहे हैं।
करते हैं
जी,
तो उसके लिए खुले हैं उनके जहन, मतलब वो कोई एतराज?
मैं हूँ ना उनको मोटिवेट कर रही हूँ ना, मैं मतलब गांव में जाके लोगों को हेल्थ एजुकेशन देती हूँ, लोगों को ये बताती हूँ कि फैमिली प्लानिंग की फवायद क्या है, ना करने की डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, अगर खुशा दो मतलब फैमिली छोटा हो उसमें क्या फवायद होते हैं, ज्यादा फैमिली के लिए अफोर्ड ना हो तो क्या नुकसान होते हैं, लेकिन एहतियात करनी चाहिए।
डॉक्टर्स कितने हैं?
एक ही डॉक्टर है कैलाश के, तीनों वैली में एक ही डॉक्टर है, लेकिन वो भी अभी आया है, उसके हाउस जॉब खत्म होते हुए आए, 3-4 महीने हो गए उसके, और मेरे तो 5-6 साल हो गए।
तो यहाँ पे कभी कोई ऐसा हुआ है कि औरत और बच्चे की सेहत को कोई खतरा हो तो फिर क्या?
जब इमरजेंसी सिचुएशन में, ये तो मैं पहले से जब एंटीनेटल केयर लेने आते हैं ना तो मैं उनकी चेकअप करती हूँ, उसी वक्त मैं बताती हूँ कि इस पेशेंट को बाय द टाइम हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए और इस पेशेंट को मैं कर सकती हूँ। तो फिर कोई भी मतलब सडनली ऐसे कोई होते हैं जो इमरजेंसी पहुँच जाते हैं तो मेरे काबिल हो तो मैं करती हूँ, नहीं तो फौरन रेफर करती हूँ।
और कितनी नर्सेज हैं यहाँ पे
आजकल? पहले अभी मैं फर्स्ट नर्स हूँ ना इधर कैलाश के, अभी कर ट्रेनिंग पे गया है और कोई नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास नर्स हूँ यहाँ पे 3 वैली में।
अच्छा, तो आप तीनों वैलीज में जाते हो?
मैं ज्यादातर बम्बुरेत को संभालती हूँ।
अच्छा, तो अभी और जब आप जाती हैं लोगों को बताती हैं कि आप नर्स हैं तो लोग आपसे पूछते हैं?
आजकल तो सारे एजुकेटेड है ना, सब जानते हैं कि नर्स का क्या काम है, कोई मुझसे नहीं पूछते कि क्या करते हो क्या नहीं किया, सारे जो लोग मुझे मतलब थैंक्स कहते हैं, मेरे लिए दुआएं देते हैं, लेकिन कोई पूछते नहीं है, खुश होते हैं मुझे दूर से देख कर, सब मेरे रिस्पेक्ट करते हैं। जबान मुझे आती है बिल्कुल,
6 जबानें
आती है, यहाँ पे नूरिस्तानी बोल सकती हूँ, चित्रा बोल सकती हूँ, कैलाशी बोल सकती हूँ, उर्दू बोल सकती हूँ, टूटे फूटे इंग्लिश भी मैं बोल सकती हूँ।
अच्छा, कभी दिल चाहता है ये जगह छोड़ के कहीं और जाके रहने को?
चाहता तो है, पर हम जाए तो कहाँ जाए, کون نہیں چاہے گا کہ وہ شہر میں جا کے زندگی نہ گزارے یا کون نہیں مانے گا کہ وہ اچھے فیسلٹیز کے لیے کہیں جائے. لیکن پھر سوچتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہم ادھر ہیں تو خوش ہیں ہم بس. لیکن ایک بات اور ہے, ہم عادت ہے ٹھنڈی علاقوں میں نا, ٹھنڈا ٹھنڈا ہوائیں, ٹھنڈی ٹھنڈی موسم میں عادت ہے. ادھر جا کے ہمارے دل ہی نہیں لگتی.
کون سے شہر
نہیں, میں پشاور میں 4 سال گزاری ہوں, ایک کراچی نہیں دیکھی, باقی پورے پاکستان میں گھومی ہوں. گلگت, سوات, پشاور, اسلام آباد, لاہور, یہ صرف اور صرف مجھ سے رہ گئی ہے تو کراچی کا شہر.
اور شہر کون سا پسند آیا؟
ہائے بتاؤ, سچی میں لاہور.
اور کیوں؟
وہاں کے لوگوں کی مائنڈ نہیں ہے, وہ بہت برائٹ ہے, یعنی کہ اوپن مائنڈ لوگ ہیں, وہ تنگ دل لوگ نہیں ہے, بہت اچھے لوگ ہیں وہ. وہ برے اور اچھے, کوئی کیا کرے کیا نہیں, کسی کو دیکھتی بھی نہیں ہے, اپنے مرضی سے اپنے کام کے ساتھ خوش, اپنے کام کے ساتھ مصروف. اب اسی طرح ہمارے ادھر ادھر پشاور میں آؤ یا ادھر کے یہاں آؤ, دیکھو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طنز, چھوٹے چھوٹے باتوں پہ ایشو بنانا. وہ لاہور کے لوگ تو بہت مزے کے لوگ ہیں, عیاش لوگ ہیں, مجھے پسند آئے وہ. اور شہر بھی ایسے ہی ہے, کھلا ہے, سب فیسلٹیز اس میں ہیں, کوئی کسی چیز کی کمی ہے, شاید ٹھنڈا پانی.
بہت بہت شکریہ.
اپنے کنبے کو صحت مند اور خوشحال رکھنے کے گر سکھانے والی وادی کیلاش کی باہمت نرس حضرت بی بی ہماری ساتھی نخبت ملک سے گفتگو کر رہی تھیں. سیربین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک بران جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب سنتے ہیں پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ, ترتیب و پیشکش نصرت جہاں.
بی بی سی
جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, وہی وعدہ یعنی نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو.
دل تمہارے بنا کہیں چین نہ پائے, اب تنہا رہا
اس کیس میں وعدہ تو وفا نہ ہو سکا, ہاں واپس دوستی ضرور ہو گئی. میں بات کر رہی ہوں کرینہ کپور خان اور شاہد کپور کی. کرینہ کو تو کافی پہلے چھوٹے نواب لے اڑے تھے اور اب شاہد بھی دلی کی ایک دل والی کو دل دے بیٹھے ہیں.
دیوانے ہیں آپ کے اس بات سے انکار نہیں, کیسے کہیں کہ ہمیں آپ سے پیار نہیں. کچھ تو قصور ہے آپ کے اداؤں کا, اکیلے ہم ہی بنے گا.
جلدی ہی شادی کرنے والے ہیں اور کرینہ کہتی ہیں کہ اگر انویٹیشن ملا تو وہ شادی میں ضرور جائیں گی. کیا بات ہے کرینہ, ویری کول. یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں. بات چل رہی ہے کرینہ کی, تو کیا آپ جانتے ہیں کہ کرینہ کپور پاکستان کیوں جانا چاہتی ہیں؟ ایشوریا رائے کی کاربن کاپی سنیہا لال کیا کہتی ہیں سلمان خان کے بارے میں؟ لیکن پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ہفتے آنے والی فلم اینی بڈی کین ڈانس 2 باکس آفس پر کتنا ناچ سکتی ہے. انڈین فلمز اور ڈانس کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور جب بات ہو ڈانس کی تو ان صاحب کا نام تو زبان پر آ ہی جاتا ہے. جی ہاں, یہ ہے پربھو دیوا جو ایک بار پھر لے کر آئے ہیں اینی بڈی کین ڈانس کا سیکول. یہ ایک 3D ڈانس فلم ہے
जिसके डायरेक्टर हैं मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में अदाकारी के साथ साथ डांस के जौहर भी दिखाए हैं।
अगर कोई म्यूजिक फील कर सकता है देन एनीबॉडी कैन डांस।
आइए पूछते हैं हमारी फिल्म क्रिटिक नम्रता जोशी से कि क्या वो भी डांस कर सकती हैं?
जिस तरह का डांस उसमें दिखाया गया है वैसा डांस मुझसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ शायद यंगस्टर्स के लिए काफी डांस वर्दी फिल्म साबित हो। मुझे ऐसा लगा कि फिल्म एक एक्सटेंडेड डांस शो जैसी है, यू नो जो टैलेंट शोज हम टेलीविजन में देखते आते हैं ना, टैलेंट हंट शोज। कहानी कुछ नहीं है, किरदार कुछ खास एस्टैब्लिश नहीं किए गए हैं, डायलॉग ऐसे लिख दिए हैं जैसे कि चलते फिरते लिखाई की गई है। उसका कारण यह है कि फिल्म पूरी तरह से डांस के जो सेट पीसेस हैं उस पर फोकस करती है और उन डांस के सेट पीसेस के बीच में कहानी घुसाई गई है। ऐसा नहीं है कि कहानी सोचकर फिर डांस के थ्रू उसे आगे ले जाया जाए।
देखते हैं जनता क्या कहती है।
एक्चुअली इट वॉज सब मिक्स था, सो अच्छा था वो। वरुण वॉज वेरी गुड।
प्रभु देवा इज टू गुड, आई मीन नो कंपैरिजन फॉर हिम, ही इज वेरी नाइस। 3D क्वालिटी वॉज वेरी नाइस, आई मीन इंडियन सिनेमा में अभी काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सो इट वॉज अमेजिंग।
स्टोरी बहुत अच्छी थी और पहली बार इंडिया को मतलब किसी को हारते हुए बताया है, जो बहुत अच्छा लगा।
चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा।
क्या आपको स्नेहा लाल याद है? अरे भाई वही जिनकी शक्ल ऐश्वर्या राय से मिलती है, यानी सलमान खान की फिल्म लकी की हीरोइन। जी हाँ, स्नेहा का कहना है कि उन्होंने फिल्म लकी सिर्फ ये सोचकर की थी कि इस तरह वो अपने कॉलेज में मशहूर हो जाएंगी।
मेरा ये स्टोरी है कि जब लकी का ऑफर आया, मैंने किया था एक्ट्रेस बनने के लिए नहीं, किया था क्योंकि वेकेशंस चालू होने वाले थे, शूटिंग का जो डेट दिया था वो वेकेशंस चालू होने वाले थे। सो वो एक्साइटमेंट है ना कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर कॉलेज, इतनी बड़ी फिल्म की ऑफर है, सलमान खान के साथ फिल्म कर, इमेजिन मैं कॉलेज में कितनी फेमस हो जाऊंगी, मेरा मकसद वो था।
स्नेहा बड़ी मासूम नजर आती हैं आप, वरना बड़ी बड़ी हीरोइनें तो सल्लू भाई की फिल्म में आइटम नंबर करने तक को तरसती हैं। आप बेबो यानी करीना को ही ले लीजिए, कि सलमान एंड कंपनी में शामिल होने का क्या मतलब होता है, क्यों करीना?
हमेशा उनके साथ काम करने का सफर हमेशा आई थिंक बहुत ही बढ़िया रहता है। मैं आई थिंक आई नो हिम सिंस जब निश्चय के सेट पे मिले थे हम, एक फिल्म बनी थी मप्पी सोनी की निश्चय, तभी से जानती हूँ। तो आई थिंक सफर निश्चय से लेके बजरंगी भाईजान तक है, एंड आई थिंक इट्स वेरी ग्रेट ऑनर।
मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया भाभी कॉल से।
बॉलीवुड के सितारे पाकिस्तान में भी इतने ही मकबूल हैं जितने के भारत में, और ये करीना भी जानती हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान जाने की ख्वाहिशमंद है। लेकिन करीना वहाँ एक खास रीजन से जाना चाहती हैं। तो करीना, क्या कभी आपको कोई इनविटेशन मिला है पाकिस्तान से?
बहुत बार बुलावा आया है क्योंकि सैफ की बहुत फैमिली लाहौर में है, एंड डेफिनेटली मैं जाना चाहती हूँ, खास करके खाने के लिए, क्योंकि आई एम यू नो द काइंड ऑफ फूड दैट यू गेट इन पाकिस्तान विल बी अमेजिंग। और बहुत लोग कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, तो आई थिंक ऐसे कुछ प्लान बना नहीं है, बट डेफिनेटली आई वुड लव टू गो।
याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहा हो तुम।
आज हम याद करेंगे इस आवाज को। इस आवाज का अपना ही एक अंदाज था जिसने लाखों दिलों को बेकरार किया, और ये आवाज थी सिंगर कंपोजर हेमंत कुमार की।
बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी पसंद लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी पसंद लौट आई।
हेमंत कुमार ने बहुत से गानों को अपनी आवाज और बहुत सी फिल्मों को म्यूजिक दिया, साथ ही फिल्में भी प्रोड्यूस की। 1920 में बनारस में पैदा होने वाले हेमंत कुमार ने 1935 में ऑल इंडिया रेडियो में अपना पहला गाना रिकॉर्ड कराया।
मैं अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।
चूँकि کیونکہ ان کی پرورش کولکاتا میں ہوئی اور وہ بنگلہ زبان کے باہر تھے، اسی لیے ابتدا میں انہوں نے بنگلہ گانے ہی گائے۔ اس کے بعد 1944 میں فلم ارادے کے لیے انہوں نے اپنا پہلا ہندی گانا ریکارڈ کرایا۔ اپنے سفر کے بارے میں ہیمنت کمار کا کہنا ہے،
جیسے کہ میں نے گائک سے میوزک ڈائریکٹر بنا، میوزک ڈائریکٹر سے فلم پروڈیوسر بنا، فلم پروڈیوسر سے فلم ڈائریکٹر بھی بنا ایک بنگلہ پکچر، کیونکہ میرا وہ تھا کہ دیکھیں تو کیا ہے، یہ جان سے لیا تھا۔
پچاس کی دہائی میں ہیمنت کمار نے انڈسٹری میں ایک پرومیننٹ سنگر اور کمپوزر کے طور پر اپنی جگہ بنا لی تھی، اور یہ ان کا کامیاب ترین دور تھا۔ ان کے فینز میں سے ایک ہیں آشا بھونسلے۔
کوئی معاملے میں ذرا پرانے خیالات کی ہوں، ویسے ماڈرن بھی بہت ہوں، خود کے لیے میں ماڈرن ہوں، ماڈرن کچھ بھی گاتی ہوں، لیکن سننے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آواز سنوں تو وہی سنوں۔ میں کشور کو سنتی ہوں، میں ہیمنت کمار کے گانے سنتی ہوں، اور بہت زیادہ اٹک گئے ہم۔
زندگی پیار کی دو چار گھڑی ہوتی ہے، چاہے تھوڑی بھی ہو یہ عمر بڑی ہوتی ہے۔
ہیمنت کمار کی مشہور فلموں میں 20 سال بعد، ماں بیٹا اور صاحب بیوی اور غلام شامل ہیں۔ جاگرتی اور ایک ہی راستہ جیسی فلموں میں ان کا میوزک بہت کامیاب رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایسی ہی تبدیلی کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ مغرب کے اثرات نے انڈسٹری کا ٹرینڈ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔
فلم بننے کا جو پیٹرن ابھی اتنا بدل گیا، باکس آفس کر کے ایک ٹرم ہے، یہ جو پیٹرن کے لیے میں آہستہ آہستہ ادھر سے ہٹ رہا ہوں۔ کوئی کبھی ایک آدھ پکچر کبھی بنا لیتا ہوں، لیکن اپنا انٹرسٹ ابھی نہیں ہے۔ یہ تو جب اتنے لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ تو ہے اس میں، ہوگا، آگے تو بڑھ ہی رہا ہے نا۔ آپ کہیں گے ایڈوانسمنٹ، میں کہوں گا ایڈوانسمنٹ، کوئی کہے گا یہ ایڈوانسمنٹ نہیں ہے، یہ ہم کو پیچھے لے جا رہا ہے۔ پشچم کا جو پیٹرن آف فلم میکنگ دیکھیں نا، موسٹ آف دی فلم وہ تو فائٹنگ اور کیبرے ڈانس اور یہ اور وہ فلانا دھماکہ ہے۔ آپ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیبرے گرل کا ڈریس پہن کے کوئی ٹھونگری گائے، اور جو ڈریسز جو ابھی لڑکی لوگ پہنتی ہیں، جو ہیروئن لوگ پہنتی ہے، اس میں کوئی بھجن گائے؟ نہیں ہو۔
نین دری دری جان بھری بھری ذرا پینے دو کل کی کس کو خبر۔
ہیمنت کمار کو بیسٹ پلے بیک سنگنگ کے لیے 2 نیشنل اوارڈ بھی دیے گئے۔ 1989 میں دل کا دورہ پڑنے کے سبب ہیمنت کمار اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی آواز آج بھی سننے والوں کو ایک دوسری ہی دنیا میں لے جاتی ہے۔
جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا۔
تو یہ تھا آج کا بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ اب مجھے دیں اجازت اور رکھیں اپنا خیال۔ خدا حافظ۔
PBC۔
اور چلتے چلتے یہ خبر بھی سنتے چلیں کہ امریکی محکمہ خارجہ نے دہشت گردی سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ سال 2014 میں دہشت گردی کے واقعات میں 1/3 اضافہ ہوا ہے، اور گزشتہ سال کے مقابلے میں 80% زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ کے مطابق 2004 کے دوران پاکستان، فلپائن، نیپال اور روس میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردی میں اضافے کی بڑی وجہ عراق اور شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ، نائجیریا میں بوکو حرام اور افغانستان میں طالبان کی کارروائیاں ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2014 میں دہشت گردی کے واقعات میں 33,000 افراد اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال 2014 میں دنیا کے 95 ممالک شدت پسندی کے 13,463 واقعات پیش آئے۔ اس خبر کی مزید تفصیل ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن۔
یمن کے تنازع پر جنیوا میں ہونے والے امن مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، جبکہ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی حملوں میں ایک بار پھر تیزی آئی ہے. امریکی عدالت نے پاکستانی فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے دفتر پر خودکش حملہ کرنے والوں کی مالی معاونت کے جرم میں ایک امریکی شہری کو 7.5 سال قید کی سزا سنا دی ہے. افغانستان میں مقامی حکام نے بتایا ہے کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے ننگرہار صوبے میں گاؤں کے ایک بزرگ کا سر قلم کر دیا ہے. آسٹریا میں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک شخص نے گراس شہر میں لوگوں کے ایک ہجوم پر گاڑی دوڑا دی، جس کے باعث کم سے کم 3 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہوئے ہیں. ویکی لیکس نے سعودی دستاویزات جاری کی ہیں، جس کے بعد سعودی حکومت نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ کوئی ان دستاویزات کو پڑھنے یا تقسیم کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.